اسرائیلی کہتے ہیں رفح میں اسرائیلی بمباری ہسپتال زخمیوں والے کو علاج فراہم کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اسرائیلی طیاروں کی رفح پر شدید بمباری, درجنوں فلسطینیوں کے شہید. یہاں سے ایک اور خبر ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز نے بھی اس کی جنگ بندی کا کہہ رہا ہے مگر کسی کو کوئی اس کا تو اثر ہے ہی نہیں. وہ ہے نمائندہ اقوام متحدہ نے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا. میں جہاں یہ ساری باتیں کر رہی ہوں کہ پوری دنیا میں جب پروٹیسٹس ہو رہی ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں, مگر پاکستان میں فلسطین کے لوگوں کا گلہ تھا, بلکہ انٹرنیشنلی مغرب نے بھی لوگوں نے ریئلائز کیا ہے کہ کینیڈا, امریکہ, باقی تمام لوگ فلسطینیوں کو بطور پناہ گزین اپنے پاس آنے دے رہے ہیں مگر مسلمان ملکوں نے نہیں آنے دیا. آج اگر پاکستان کی بات کریں تو اتنا ان کا سٹینس اس پہ سٹرکٹ ہے کہ کوئی شخص فلسطین کی بات کرتا ہے اس کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو کس کے ساتھ ہیں پاکستانی, کس کے ساتھ ہیں؟
اب پہلی بات تو میں آپ سے بتا دوں, یہ بالکل خبر بھی ہے اور آپ یعنی آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے غزہ میں یہ ہنگامہ شروع ہوا ہے اور یہ قیامت خیم نازل شروع ہوئے ہیں تو صرف ایک جماعت مستقل مظاہرہ کرتے ہوئے, وہ ہے جماعت اسلامی جس نے اب تک اس میں مظاہرے کیے ہیں اور جگہ جگہ تھے.
جماعت اسلامی سونے کی ہے پر جماعت اسلامی کھیلتی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے نا, کبھی کسی کا باٹ کم کر دیتی ہے, کبھی کسی کا باٹ زیادہ کر دیتی.
آپ یا تو میرے سوال کا جواب لے لیں جو آپ نے سوال کیا ہے, یا پھر
میں اب اپنا دل کی بڑاس بھی تو نکالوں گی نا, مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے.
سوال کا جواب سن لیں, اس کے بعد بڑاس مجھ میں نکال لیا. بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ پچھلے کئی پورے ایک ہفتے سے اسرائیل کے اس مظالم کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا تھا پشاور کے اندر,
سینیٹر مشتاق, بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا.
اور پھر آج جب پتا چلا کہ رفح کے اندر مدد کرنے والا, تو آج پھر انہوں نے ایک لانگ مارچ شروع کر دیا ہے وہاں سے پشاور سے, اور اسلام آباد پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو اسلامی وہی لوگ سارے مطلب ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک, میں ایک اور بات بتا دوں, پاکستان کے سفیر جو کہ فلسطین کے جو سفیر جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, ان نے باقاعدہ طور پہ ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ میں نے پاکستانی حکومت سے اس بات کا کہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر جو ہے, ہماری سینہ جو ہے, دل جو ہے, بالکل فلسطینی مہاجروں کے لیے ویسے ہی کھلا ہے, جب وہ آیا چاہے وہ آ سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتا اتنے دور ہے وہ افغانستان سے مہاجر تب آگے تھے کیونکہ وہ لوگ ساتھ تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کراچی کے اندر آپ جائیں, پاکستان میں جائیں, ابھی تک بہت سے کئی لاکھ بنگلہ دیش کے لوگ, بنگالی بہاری, بہاری کی بات نہیں کر رہا, بنگالی جو ہے وہ کراچی میں موجود ہیں. اور کئی ابھی تک افغانستان کے لاکھوں افغان جو ہے ابھی تک کیمپوں میں اس وقت میں موجود ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ خود فلسطینی سفیر نے جو پاکستان میں ہے اس بات کی تائید کی ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے ہمیں جو بڑا مثبت جواب ملا ہے. عوام کا جو دباؤ ہے, جو حقیقت ایک دباؤ ہوتا ہے, وہ صرف ایک جماعت کر رہی ہے. حق تو یہ ہے, ہم آپ کے پروگرام کے ذریعے باقی جماعتوں سے بھی کہیں کہ وہ کہاں سو گئی ہیں, ان کے سمیر کہاں مر گئے ہیں, مطلب وہ کہاں چلے گئے ہیں. مطلب اور دور نہ جائیے, مولانا فضل الرحمان جو کہ خود جا کے فلسطین کے جو لوگوں سے مل کے آئے قطر کے اندر, ان کی جماعت کہاں ہے؟ ان کی جماعت صرف یہ
کہ نہیں سر جی, میں تو آپ کی حکومت کی بات کر رہی ہوں, آپ کی حکومت اور ہائبریڈ حکومت کی میں بات کر رہی ہوں.
حکومتیں کبھی بھی ہڑتالوں پہ, لانگ مارچ پہ نہیں کبھی آیا کرتی ہیں, ہمیشہ دوسری جماعتیں ہی آیا کرتی ہیں.
سر لانگ مارچ نہ کریں مگر آخر کوئی آواز تو اٹھنے دیں.
یہ بات آپ کی, میں آپ کی بات کو میں بڑھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ ہونا ضرور چاہیے پاکستان کی حکومت. اب آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب بار بار اس کو بیان دے رہے ہیں, یعنی عالمی عدالت جو فیصلہ کیا ہے اسرائیل کے خلاف اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ قوم متحدہ کی بات اسے کبھی نہیں مانی, قانون کی عدالت کبھی نہیں مانی, انڈیا نے کبھی نہیں مانی, آپ کس کو مت کہا. صرف یہ کہ پاکستان کی پبلک کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھنڈا رکھا جائے, بتایا جائے کہ پاکستان
کے ساتھ. آخری سوال ڈاکٹر صاحب میرا آپ کے ساتھ ہے, اور آج یہ پاکستان کی جو خاص میں ڈان کو میں I always appreciate ڈان, بہت خوبصورت لکھتے ہیں, اور کوئی وہاں پہ مطلب ڈان ہوا, نیوز ہوا, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی اعلی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، فیصل وابڈا کو کھڑا کر دیا گیا، اب کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سپریم کا جو ہمارے سینیٹرز ہیں ان کا اجلاس بلا لیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ فیصلے کر رہی تھی، اب جب ججوں نے خط لکھا ہے تو اب وہ جناب ساری کی ساری سپریم کورٹ جو ہے اور وہ نہیں، وہ جو آپ کی جو اعلیٰ ہے جہاں پہ آپ کے جو سینیٹرز ہیں اور وفاق کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کے پارلیمنٹ آپ کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اٹس اے ویری اسٹرینج بیان کہ آج تک یہ ہوتا رہا کہ عدلیہ جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی، مگر اب 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ارسال کردہ خط میں مطالبہ کیا تھا کہ خفیہ اداروں کی جانب سے ججز پر اثر انداز ہونے اور عدالتی کام میں مداخلت نہ کی جائے. تو اب کیا ہوا ہے کہ ایوان بالا جو ہے نا انہوں نے تقریریں کر کے جناب اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ اٹس اے ویری آڈ کوشچن.
اب ہے اپنی بات کا آغاز آپ کے سوال کے جواب میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ میری دلی ہمدردی عدلیہ کے ساتھ ہے، اس کی بالادستی کے ساتھ ہے. اس کی عدلیہ کی بالادستی جو ہے، اس کا انصاف جو ہے، ملک کی بقا کا ایک مسئلہ ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات اور بھی اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عدلیہ بھی اپنا وقار کیوں کھو رہی ہے. پہلے یہ اس میں بھی درست ہو سکتا ہے.
آپ نے بھی مہر لگا دی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں.
میں نے آپ سے آغاز اس بات کیا کہ میری پوری ہمدردی عدلیہ کے ساتھ ہے اور آخر دن تک رہے گی میری. اب بھی کچھ میری بات سن لیجیے. بات یہ ہے، اب آپ یہ دیکھیں سپریم کورٹ نے 40 سال کے بعد فیصلہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹی کو پھانسی جو ہے غلط دی گئی،
کیونکہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے ضیاء الحق.
میری سن تو لے، اللہ اکبر، بات تو پوری سن لیں. میں آپ میرے سوال کے بارے میں، بات یہ ہے کہ عدلیہ اگر چاہتی، پہلے بھی آپ گروہ میں کہا تھا، تو علامتی طور پر ججوں کو سزا تو ضرور سناتی نا. اب عدلیہ نے خود مان لیا کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، بھٹو قبر سے باہر تو آ نہیں سکتا، زندہ تو کر نہیں سکتے آپ. لیکن عدلیہ کا تو یہ کام تھا جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ غلط سزا ہوئی ہے، ان ججز کا نام لے کے ان کو سزا تو سناتی، علامتی سزا سناتی. پھر پاناما کیس آیا. پاناما کیس میں نے، آپ بھی جانتی ہیں، میں خود میں نے بہت سے اس میں آرٹیکل لکھے، پروگرام بھی کیے اس پاناما میں، میرے ذاتی مراسم جو تھے وہ بھی میں اس کو بھی دعوے لگایا. لیکن مجھے یہ بتائیے، پاناما کیس کے اندر 342 آدمی کا نام لکھا تھا، صرف نواز شریف کو ہٹایا گیا. مجھے اس بات میں کیوں ڈر؟ آپ مجھے یہ بتائیے، اب اسی عدالت نے جو ہے نواز شریف جو عدلیہ کا جو فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا تھا، عمر بھر سے جو کیا گیا تھا، دائر کیا گیا تھا، وہ سارے فیصلے عدالت نے واپس لے کے یہ کہا کہ یہ سارے فیصلے غلط تھے. تو کیا عدلیہ کا یہ کام نہیں تھا کہ ان ججز کو علامتی سزا سناتی؟ اور کیا ہماری جو بارز ہیں جہاں پر ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کیا ان لوگوں کا حق نہیں بنتا کہ ان ججز کی تصویریں اتارتے؟ وہ ججز آج بھی 30-30 لاکھ روپے مہینے کی پینشن لے رہے ہیں، تمام برات لے رہے ہیں، بجلی کے بل لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں. مطلب ہے ایک تو یہ بات ہے، عدلیہ کو چاہیے کہ ابھی مزید اپنی اور صفائی کرے. آپ دیکھیے، عدلیہ کو پہلے بھی پبلک لائی تھی، افتخار چودھری کے زمانے میں صرف وکلاء نہیں تھے، پبلک ساتھ تھی، تب جا کے عدلیہ بحال ہوئی تھی. عدلیہ کبھی بحال نہ ہوتی. حالانکہ اسٹیبلش نے پورا مشرف کون تھا؟ فوجی تھا، جنرل تھا، وہ اسٹیبلش تھی. آخر اسٹیبلش ہار گئی. اب میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ اگر عدلیہ ایک کیسا کردار ادا کرے، ابھی عدلیہ نے اپنا کردار شروع کیا ہے، جو 6 ججز کے بارے میں جو خط آیا، اس کے بعد جو فیصلے ہوئے ہیں، اور عدلیہ اب آپ یہ دیکھیے پیمرا کے بارے میں بھی، اور جو حتک عزت کے بارے میں جو بل آیا اس کے بارے میں بھی، تمام ہائی کورٹس کے اندر جو ہے پٹیشن دائر ہو گئی ہے. اب عدلیہ لڑائی لے رہی ہے، اور اب عدلیہ کا یہ کام ہے، میں آپ کے طرف سے عدلیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ مزید اگر مضبوط ہونا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی عوام کے پیچھے ہو، میں آپ ان کے پیچھے ہو، تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریسی ہو، اس کو شکست کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس کی واحد یہ کہ عدلیہ جو ہے خود کو منصفانہ طور پہ خود کو مضبوط
کرے. یہی تو خط لکھا ہے کہ منصفانہ طور پہ کام کرنے نہیں دیا جاتا. مگر اگلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جے یو آئی کے جو ایک رکن قومی نور عالم، یہ نور عالم وہ ہیں جو بھگوڑے پہلے تحریک انصاف میں تھے، وہاں سے دوڑے، ان سے بات بھی انٹرویو کے لیے نہیں آنا چاہتے. انہوں نے 2 ترامیم کے بل جمع کرائے ہیں، ایک توہین عدالت کے آرڈیننس 2003 کو منسوخ کرنا، دوسرا یعنی اس ملک میں اب سارے بے لباس ہو جائیں گے، ننگے الف ننگے، और पहले आपके एस्टेब्लिशमेंट का ये आया था मामला, फिर आपके पॉलिटिशियंस का मामला आया कि दोहरी शरीयत वाले नहीं हो सकते, फिर करप्शन में आपके एस्टेब्लिशमेंट के बहुत से लोगों के नाम आए जिसमें खुल के मेरी फौज बहुत अच्छी है मगर जिन्होंने गलत किया, अब बार बार कहा जाता है कि हमूदुर्रहमान कमीशन, मैंने कल खोल के पढ़ी, आप यकीन कीजिएगा मेरे बाल ऐसे खड़े हो गए जैसे बीच में से करंट निकल रहा होता है, यानी जो हमूदुर्रहमान कमीशन आज, अब अदलिया भी उन्होंने उसको भी, उसके भी कपड़े उतार दिए, उन्होंने कहा है कि दोहरी शरीयत रखने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज तैनात करने पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो ये मतलब अब किस किस को बेअसर करेंगे इस मुल्क
में? मुझे ये बताइए क्या मुशर्रफ के जमाने में दोहरी नेशनलिटी रखने वालों को इसी अदले ने नाहल नहीं किया?
किया था
18 से ज्यादा।
और मगर सर झूठे तो अभी भी मौजूद हैं, बतेरे लोगों ने अपनी नेशनल अपनी सिटीजनशिप को सरेंडर करने के बाद वंस द टाइम इज ओवर दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल।
मैं ये कहता हूँ कि अगर अदलिया ने अपने लोगों पाकिस्तानी उसमें पार्लियामेंट के मेंबरों को या पाकिस्तानी आवाम को, उन लोगों को इलेक्शन लड़ने की मवान कर दी जिनके पास दोहरी नेशनलिटी है, तो फिर तो अदलिया पे भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। आप देखिए ना, मैं किसी आदमी को कैसे मना कर सकता हूँ सिगरेट पीने से अगर मैं सिगरेट पी रहा होता हूँ? आप देखिए ये बात है, ये तो अदलिया का काम है ना, ये एग्जाम्पल को सेट करना। देखिए अगर हमने उन लोगों को नाअहल किया है, पाकिस्तान की सियासत से नाअहल किया है, तो दोहरी नेशनलिटी उनकी वो इंतखाब नहीं लड़ सकते, किसी पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, तो हम अपने जज को भी इसी पादाश में जो है नाअहल कर रहे हैं, उसको भी रोक रहे हैं, उसको हटा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत सर आपने बात की, आज आपने एक मिसाल बड़ी प्यारी दी कि मैं दूसरे को सिगरेट पीने का कैसे कह सकता हूँ जब मैं खुद पीता हूँ। एक अफसर हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा देखे ना आपा, हमारी तो मजबूरी है, शराब और सोशलाइजेशन तो इज पार्ट ऑफ आर गेम, और आम आदमी बेचारा तो लड़ता लड़ता शहादत नोश कर जाता है, उसको तो पेंशन भी 25,000 मिलती है, जिनको लाखों की पेंशन मिलती हैं वो हर तरह की करप्शन करते हैं। डॉक्टर साहब मैं एहसानमंद हूं और मेरा ख्याल है आज मेरा ये 30 मिनट्स का प्रोग्राम, इसमें आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है एंड मैं आपके टाइम के लिए बहुत एहसानमंद हूं आपकी, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि डॉक्टर आफिया सदीकी से डायरेक्ट रबते में जनाब सेनेटर मुश्ताक वंडरफुल मैन, पाकिस्तान का एक बेहतरीन इंसान।
मैं आपके इस प्रोग्राम में आपसे कर रहा हूँ कि मेरी उससे मुश्ताक साहब से दो दफा बात हुई है जी। और वो इससे लॉन्ग मार्च की वजह से आपके प्रोग्राम में नहीं आ सके, अदरवाइज वो आज के आपके प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे।
और बहुत से लोग डॉक्टर साहब मैं इंसान अपने
आप फौजिया सिद्दीकी को भी ले इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि फौजिया सिद्दीकी से बड़ा और कौन?
मैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से भी कोशिश करती हूँ, मगर मैं सेनेटर मुश्ताक की अगर मैं बात करती हूँ, बहुत से लोग बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम बड़े अमीर हैं और हम पता नहीं कौन कौन से घरों में और किस किस जगह पे रहते हैं। मैंने सेनेटर मुश्ताक का इंटरव्यू लिया, पिशावर के एक आम से घर में माजिद भाई रहते हैं, उनके घर की दरवाजा, एंड इट्स हिज ग्रेटनेस, उनका नामालूम मुकाम कितना ऊंचा होगा, पीछे जो जालियां लगी हुई थी ना वो वेरी सिंपल, और वो ओल्ड स्टाइल में, और ये जमात इस्लामी के चंद लोगों का खासा है कि उन्होंने अपनी करप्शन के साथ अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाया, एंड देर आर सम गुड पीपल लाइक दिस एवरीवेयर।
अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके एक छोटा सा एक मिनट वाकया शेयर कर देता हूं। तो मैं जब पाकिस्तान में था तो मैं मौला मदूद मरहूम से मिलने के लिए गया, सो तो यानी अमीर जमात थे, मैं जब जिस कुर्सी में बैठा, मैं सर खलील हामिद मरहूम भी मौजूद थे, मैं जब कुर्सी में बैठा तो मैंने ऐसे हाथ किया तो उनका जो कुर्सी का जो बल था वो मेरे हाथ में आ गया, यानी कुर्सी टूटी हुई थी,
तोड़ दी ना।
अच्छा टूटी हुई थी पहले, फिर मौलाना फर्क उनका मौलाना हंस पड़े, उन्होंने कहा कि ध्यान से भी कुर्सी टूटी हुई है कि मजीद से मतलब तोड़ दे रहा। अब मजाक से उन्होंने मुझे बात कही, पता अभी हम बातें कर रहे थे तो पता चला कि सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा आला सतह का डेलीगेशन आ गया है बाहर, उसमें इसराइली सफीर सॉरी सऊदी अरब के सफीर भी मौजूद हैं, ओआईसी के जो सेक्रेटरी जनरल वो भी मौजूद हैं, और राबता आलमी इस्लामी के जो हेड है वो भी मौजूद हैं। मेरे मैं हम खड़े हो गए उनके इस्तकबाल के लिए, हम आए और उसी कुर्सी पे जो थे ओआईसी के जो सेक्रेटरी थे वो बैठे, اور وہ کیا کہ ان کو بھی خلیل انصار کو اقدام تھے عربی جانتے تھے, انہوں نے عربی میں رکھا ہے یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. اس لیے آپ یہ شوشا والی بات جو
ہے انتہائی دنیاوی چیزیں. بہت شکریہ, آپ کے بھی دماغ پہ آج اسرائیل سوار ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک سوال بڑا ہی اوکھا جی آ گیا سی دماغ پر, نکل گیا, میرا بھی بڑھاپا ہے. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز ویری انفارمیٹیو شو سر, تھینک یو ویری مچ,
بہت شکریہ,
اللہ حافظ. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے ملاقات کی, اس کے بعد ہمارے مہمان ہوں گے جناب کرامت اللہ غوری صاحب, ان کے ساتھ بھی ہم چند حقائق پر ہی بات کریں گے, یہی جو آج کی چند ایک نیوز ہے ان کے حوالے سے بات کریں گے. آج کے پروگرام کو تھوڑا سا ادبی نہج پہ بھی لے کے چلوں گی. ہماری ہندوستان سے ایک مہمان آئی ہوئی ہیں جن سے جب میری ملاقات ہوئی, شی ہیڈ ٹو کم آن جناب کرامت اللہ غوری صاحب کی کتاب بارے شناسائی کی جو رونمائی تھی اس پہ بھی انہوں نے تشریف لانا تھا, مگر آپ کو بتائیے کہ جب ماں باپ جو ہیں وہ دور سات سمندر پار سے اپنے بچوں کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو بہت ساری لمیٹیشنز آ جاتی ہوتی ہیں. شی ول آلسو بی ہیئر ویری سون. بہت شکریہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ولیج ٹیسٹ نے مجھے تعاون دیا. ولیج ٹیسٹ اوپن 7 days a week, جی ٹی اے کا سب سے بڑا حلال بفے. یس, جب میں حلال بفے کی بات کرتی ہوں جس میں یو جسٹ کلوز یور آئیز, آپ نے چکن کھانا ہے, بیف کھانا ہے, آپ نے لیمب کھانا ہے, ڈونٹ وری ایٹ آل, آپ نے ایون مچھلی بھی کھانی ہے. آپ کوئی کہے گا مچھلی کیسے حلال ہوتی ہے, یس, اگر مچھلی پانی میں مر گئی تو حرام, اگر پانی کے باہر مری تو حلال. تو یو نو واٹ, کاؤنٹ آن اٹ, پلیز وزٹ ولیج ٹیسٹ اینڈ آئی گارنٹی یو ول انجوائے ویرائٹی اینڈ کوالٹی آف فوڈ اوور دیئر. دے ہیو ٹو لوکیشنز, 2294 لیک شور بولی وارڈ ویسٹ, لیک شور روڈ ویسٹ ان اوک ویل, یا پھر 4141 ڈکسی روڈ, فیصل چٹھا صاحب. میں فیصل چٹھا صاحب کی بہت احسان مند ہوں, تھرو تھک اینڈ تھن فیصل چٹھا نے سپورٹ کیا. تقریباً 40 minutes کا پروگرام انہی اسپانسرز کے توسط سے پیش کیا, اور آپ یقین کیجئے گا میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ اگر ہم سچ کے ساتھ چلیں گے تو بہت ساری قدورتیں مٹ جائیں گی. وی لو پاکستان, وی لو ایچ ادر, اور کہیں نہ کہیں ہمیں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبے کو رکھنا ہے. یاد رکھیے گا, زندگی میں توڑنے سے چیز بہت آسان ہے, جوڑنا بہت مشکل. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو قائم و دائم اور سلامت رکھے, آمین سم آمین.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یانگسٹاؤن ٹورانٹو.
770 AM دیا نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشیل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com, لوکل نمبر
6478742900.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 saal لئی نو بیاج,
142 کینیڈی روڈ, برامٹن, 9058747171.
کیا آپ کے گھر اور آٹو انشورنس کی رینیول ہو رہی ہے؟ کیا آپ درست انشورنس کوریج کے لیے اچھی قیمت کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آپ کو آل اسٹے ایجک ایجنسی کے راجہ مدثر کو 6472903773 پر کال کرنی چاہیے. آج ہی کال کریں اور آپ دو کاروں اور ایک گھر کی انشورنس کراتے وقت تقریباً $1,775 کی بچت کر سکتے ہیں. راجہ مدثر, 6472903773, آل اسٹیٹ کے ساتھ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی.
ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن. آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے. ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک, ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو, نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ون اسٹاپ شاپ. اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی, کوئک ٹرک لیو 519-622-0660, quicktrucklube.com.
ہمارا منصوبہ آنٹیریو کو کنیکٹ کر رہا ہے.
हम रोजाना के सफर को कम करने के लिए नई सड़कों और हाईवेज की तामीर कर रहे हैं और बढ़ते हुए इलाकों को मुंसलिक करने के लिए अवामी ट्रांसिट को वसत दे रहे हैं ताकि आपका सफर तेज, महफूज और आसान हो। मजीद मालूमात ontario.ca/builds पर मौजूद हैं। इसकी अदायगी ओंटेरियो की हुकूमत की जानिब से की गई है।
खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
अलीमान हलाल मीट एंड ग्रोसरी डिक्सी और दंदास की पहली लोकेशन के बाद अब सेकेंड लोकेशन
एट 2560 शेपर्ड एवेन्यू मिसिसॉगा।
सस्ती और अच्छी ग्रोसरी के लिए अलीमान हलाल मीट एंड ग्रोसरी
कॉल 905-848-2747 या 647-998-9893।
ओपन 7 डेज अ वीक 10 AM to 9 PM अलीमान हलाल मीट एंड ग्रोसरी।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट विल बी ऑन एस चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872।
और हर थर्सडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों।
मुस्लिम वेलफेयर कैनाल दुनिया में मुस्तैक लोगों की मदद में पेश। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा के मौके पर मुस्लिम वेलफेयर कैनाडा के साथ कुर्बानी कीजिए या कुर्बानी में अपना हिस्सा शामिल करें। डोनेशन या मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 1-866-754-3111 1-866-754-3111 या विजिट करें mwcanada.org।
क्या आपकी फैमिली में मसाइल चल रहे हैं और हालात आपको लेके जा रहे हैं डाइवोर्स की जानिब, या आपका प्यारा बिना विल लिखे या विल लिखकर आपको छोड़ के जा चुका है? विल के मुतालिक कोई भी काम हो या आपको चाहिए ट्रस्टीशिप सर्टिफिकेट या आपकी रियल स्टेट क्लोजिंग नजदीक है और आप हैं एक तजर्बेकार लॉयर की तलाश में, इन तमाम कामों के लिए आपकी मदद के लिए एक बाएतमाद इदारा मलिक लॉ ऑफिस बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स मोहम्मद अतीक मलिक आपकी तमाम कानूनी मसाइल में आपकी रहनुमाई करेंगे। GTA में 2 लोकेशन मिसिसॉगा 168 क्वीन स्ट्रीट साउथ यूनिट 201 इन स्कार्बरो 1825 मार्कम रोड यूनिट 205। कॉल टुडे मलिक लॉ ऑफिस 905-291-4455
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसॉगा 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट पूरे ओंटेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसॉगा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट।
जी सर, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। मेरे मौजूद मेहमान इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। एवरी मंडे को यहाँ होते हैं। वो कहते हैं ना कि बाज़ लोगों के साथ की सोबत जो है वो ऐसी होती है کہ بندہ ایک دم سے مطلب لیزی نالائکی کی حد تک چلا جاتا ہے, مگر پنکچوالٹی, وقت کی پابندی, وقت کا خیال کرنا, وہ کرامت اللہ غوری صاحب پہ, اور یہ شاید جس پیشے کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری اس پیشے کی مناسبت سے میرا خیال ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی, بیکاز دے میٹ ود انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ ملاقات ہونی ہوتی ہے, تو ذمہ داریاں ہیں. تقریباً 4 دہائیوں تک امبیسڈر رہنے کے بعد اب تو یہاں پہ ٹورنٹو میں ہوتے ہیں, لکھتے بہت خوبصورت ہیں, اور کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام عارفہ, اللہ کا شکر ہے,
بہت شکریہ. سر آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک اور خاص مہمان بھی تشریف لا رہی ہیں, اور وہ یہی بات کر رہی تھی کہ کرامت اللہ غوری صاحب کے پروگرامز کو میں سنتی ہوں, اور میں ہمیشہ آگے بھی فارورڈ کرتی ہوں. میں نے کہا جی آپ ضرور تشریف لائیں, شی از آلسو کمنگ. میں ابھی ان کا تعارف بھی کرائے دیتی ہوں, مگر سب سے پہلے تو آپ کو ظاہر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, بہت مبارک ہو, آپ کی کتاب کا اگلا ایڈیشن آیا اور لوگ اس کو بہت پسند بھی کر رہے ہیں, اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہے, تو کچھ دو لفظ اس کے بارے میں ہو جائیں.
عرفہ وہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ پبلشر نے تو میرے حصے کی رائلٹی کی جو کتابیں دی تھیں
جی جی
وہ تو پاکستان میں ہی دوستوں میں بٹ گئی.
اچھا
پھر میری بیوی اتفاق سے وہاں پہ تھیں تو وہ اپنے ساتھ ایک سوٹ کیس میں جس کا کرایہ آپ کی آئی اے نے $200 دیا وہ کچھ 50 کے قریب کتابیں لے آئی تھیں, اب وہ کتابیں سب ختم ہو گئی اور لوگوں کی مانگ ہے کہ تھمنے میں نہیں آتی. وہ لیکن تمہارے پروگرام کے حوالے سے ایک بات تمہیں بتاؤں, ابھی 2 دن پہلے انور مقصود کا پروگرام ہوا ہے.
جی سر.
انور مقصود تو میرا یونیورسٹی کے ساتھی ہے.
اچھا.
ہاں تو ایک دوست کے گھر پر ان کے پروگرام سے 3 دن پہلے
ان کا اپنے شاہد ہاشمی کے گھر
ملاقات ہوئی.
جی
وہ ملاقات بہت مختصر سی تھی لیکن جی. انور مجھ سے کہنے لگے کہ ایک تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے کویت مدعو کیا تھا عمران خان کی فنڈ ریزنگ کے لیے. میں نے کہا ہاں, اور اس کی اس فنڈ ریزنگ کا جو میں نے خمیازہ بھگتا وہ
الگ
ایک داستان ہے. کہنے لگے کہ میں آپ کو ہر ہفتے ایک خاتون کے ساتھ مصروف گفتگو دیکھتا. میں نے کہا کہ برادر وہ خاتون پاکستانی کمیونٹی کی اس شہر میں ترجمان ہے, وہ آواز ہے, اور وہ اس کا شمار سکا خواتین میں ہوتا.
آپ کو اب میری خوش قسمتی میں آپ سے بہت سیکھتی ہوں, آپ یقین کیجیے گا
جو ہے وہ پاکستان میں بھی سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, بلکہ آسٹریلیا میں میرے دوست ہیں
جی سر,
وہ اس کے لیے بے چین رہتے, بلکہ ابھی یہ ہوا کہ پچھلے پروگرام کی ریکارڈنگ عامر نے نہیں لگائی تھی.
اچھا جی.
انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ کیا ہوا آپ کا پچھلے ہفتے پروگرام نہیں ہوا تھا.
جی
میں نے کہا ہے میں چیک کرتا ہوں. وہ پھر میں نے عامر کو کٹکھٹایا تو عامر نے وہ کل لگایا, تو
یہ بھی جو
پروگرام کی مقبولیت کا اندازہ ہے.
جی سر میں یہ جو ہماری مہمان تشریف لا رہی ہیں بہت خوبصورت لکھتی ہیں, آپ کے پروگرامز کو بہت شوق سے دیکھتی ہیں, اور وہ انہوں نے کہا کہ میں آگے عارفہ فارورڈ بھی کرتی ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک دا پرائڈ آف دس ونڈرفل پرسن. یہ جس طرح سے ایک آرگنائزیشن کو 45 ایئرز سے یہ لوگ رن کر رہے ہیں اور ان کا کام ہی ادب کی ترویج ہے, بلکہ اشفاق بھائی کا ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے آپ کو پتا ہی ہے, اس میں بھی یہ انوائٹیڈ ہیں غزل کا حوالے سے. آپ کو بتائیے کہ وہ انٹرنیشنل
کا نام کیا ہے,
میں ابھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگتی ہوں. ہاں ابھی تھوڑا سرپرائز دینا چاہیے,
شوق بڑھتا رہے.
اچھا جی، اب تھوڑا سا جتنی دیر ہم اس کو اس ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں، میں آج آپ سے جو ایک دو چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج جیسے بات ہوئی کہ چائنا اس وقت، کیونکہ افغانستان میں چائنا بہت کام کر رہا ہے اور چائنا نے کے لوگ جان بھی دے رہے ہیں جب وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا پروجیکٹ کر رہے ہیں یا سی پیک کا جو پروجیکٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے افغانستان کو جب کہا تو افغانستان پابندی لگا رہا ہے ٹی ٹی پی پہ. ٹی ٹی پی وہاں سے اگر بھاگیں گے تو پاکستان آئیں گے اور پاکستان میں بھی آ کے دہشت گردی کریں گے. آج کے پی کے خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر 23 بندے اگر ان کے مارے گئے ہیں تو ہمارے جوان بھی شہید ہوئے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو، ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر سکیں گے یہ افغانستان اور پاکستان مل کے، اور کیا اکٹھے مل کے کام کریں تو زیادہ بہتر نہیں؟
اکٹھے مل کے کام کرنے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے.
اچھا،
اور وہ اس لیے کہ طالبان، تمہیں معلوم ہے، پوری تاریخ معلوم ہے کہ طالبان نے تو اس قوت کو 20 برس تک اپنے سرزمین پہ مصروف رکھا اور اس کے بعد وہاں سے اس کو ذلیل اور خوار کر کے نکالا. دوسری طرف ہمارے وطن عزیز، یا میں جسے وطن مرحوم کہتا ہوں، اس لیے کہ اب تو ہمارا وطن یہ اور وہ پاکستان وطن مرحوم میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی شہرک تو کٹ چکی ہے، اس کی جان تو ہمارے مقتدر حلقوں نے نکال لی ہے. تو پاکستان اب لنگڑا ڈولا جو بھی بچا ہے، اس پاکستان کو بھی ملیا میٹ کرنے پر ہمارے طاقتور حلقے جٹے ہوئے ہیں. انور مقصود کا میں حوالہ دے رہا تھا، انور مقصود نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں دو ہی طبقات ہیں. ایک کمزور ہیں، دوسرے بہادر ہیں. تو میں نے انور کو ٹوکا، میں نے کہا نہیں، بہادر نہیں ہیں، طاقتور ہیں.
طاقتور
اس لیے کہ طاقتور اور بہادر میں بہت فرق ہوتا ہے، اور ہمارے طاقتوروں نے تو آج تک بہادری کا جو مظاہرے جتنے بھی کیے ہیں وہ اپنے ہی عوام کے خلاف کیے ہیں، اپنے ہی ملک پر کیے ہیں. یہ پاکستان کی واحد فوج ہے دنیا میں جس نے دشمن کی سرزمین تو ایک انچ بھی فتح نہیں کی، لیکن اپنے ملک کو بار بار فتح کرتے رہے.
سر، آج عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا، اور میں حیران تھی کہ ان کے پاس ٹیلی فون ہے وہاں پہ، انہوں نے تمام قوم کو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھا جائے. مگر دیکھیے، جو ایوب خان کے بیٹے بھی تو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ایوب خان صاحب کو کیوں بیچ میں نکال دیا جاتا ہے؟ پوتا ان کے پوتا
عمر
ایوب. مگر مطلب حمود الرحمان کمیشن کو پڑھنے کا، جس میں کہ کون غدار تھا،
نام لیے گئے ہیں اس میں، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان پر مقدمہ چلائے جائیں، لیکن اس رپورٹ کو تو آج تک پاکستانی قوم کے سامنے آنے ہی نہیں دیا گیا، اس کو تو سرد خانے میں بند کر کے
کیوں نہیں آیا؟ مگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حصے لوگوں کے پاس موجود ہیں، اگر لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، تو پیپل کین ریڈ دیٹ نا.
وہ لوگ جن کو پڑھنے کا شوق ہے، جن کو اپنی تاریخ جاننے کا شوق ہے، وہی یہ زحمت گوارا کرتے ہیں نا. لیکن عام دیکھو، اگر قوم کو اعتماد میں لینا ہوتا، اگر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی مقصود ہوتی، تو جو حکومت پاکستان ٹوٹنے کے بعد بنی تھی، وہ اس کا پہلا کام یہ ہوتا کہ وہ حمود الرحمان کمیشن نے جب اپنی رپورٹ دے دی تھی تو اس رپورٹ کو عام عوام کی اطلاع کے لیے علم نشرہ کیا جاتا. لیکن علم نشرہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس میں پاکستان توڑنے میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ تو اقتدار کی مسندوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اور یہی تو ہوا ہے بی بی، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے بعد دو بار پاکستان میں مارشل لا لگا ہے، اور مارشل لا لگانے والے وہی تھے جو قائد کے پاکستان کو دو لخت کرنے والے تھے۔ تو وہ جو فیض مرحوم نے کہا تھا کہ بنے ہیں اہل حوث مدعی منصف، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، تو پاکستان کی بدقسمتی تو یہ ہے۔ تم ابھی بات کر رہی تھیں سینیٹر مشتاق کی،
جی سر،
تو اس پہ مجھے یاد آیا کہ جماعت اسلامی سے میں کبھی متعلق نہیں رہا ظاہر ہے، لیکن جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو اکثر کو میں بہت قریب سے جانتا تھا۔ مثال کے طور پر پروفیسر خورشید، جن کا بڑا نام،
ایمانداری میں بہت
بہت بڑے نام تھا، وہ میرے استاد تھے کراچی یونیورسٹی میں۔ پھر وہ منور حسن جو جماعت اسلامی کا امیر بنا، وہ میرا بچپن کا ساتھی تھا، ہمارے اسکول میں ہمارے وہ بینچیں تھیں، تو جمال صاحب ہم دو دو طالب علم ایک بینچ پہ بیٹھتے تھے، اور میں اور منور ایک ہی بینچ پہ بیٹھتے تھے، اتنی قربت تھی ہم میں۔ اور منور نے جب جماعت اسلامی، پہلے وہ این ایس ایف کا رکن بنا، این ایس ایف جو بائیں بازو کی جماعت تھی، جو سرخوں کی جماعت تھی، اس کے بعد اس نے اپنا قبلہ درست کیا اور جماعت اسلامی میں، اسلامی جمعیت طلباء میں وہ شریک ہوا اور اس کا لیڈر بنا، اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے وہ جماعت اسلامی کا امیر بنا۔ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں اپنے آپ پر جس طرح گواہی دے سکتا ہوں اسی طرح منور حسن کی دیانتداری اور امانت داری پر گواہ ہوں۔ منور مجھ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ تم کبھی آؤ ہمارے لاہور کے، وہ ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے،
جی 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 جی، منصورہ،
تو منصورہ میں، تو میں منور سے کہتا تھا کہ منور، میری اور تیری مثال سر سید احمد خان اور مولانا قاسم ناناتوی کی ہے۔
منور سلیمی
نہیں، منور حسن، منور کہتا تھا کہ میری اور تیری مثال سر سید احمد خان اور مولانا قاسم ناناتوی کی ہے۔ مولانا قاسم ناناتوی کون تھے؟ وہ اس مرکز کے بانی تھے جو ہندوستان میں قائم ہوا، اور نام میں بھول رہا ہوں اس کا، بہت ہی مشہور،
مجھے نہیں معلوم اس لیے میں بولی نہیں،
تبلیغی جماعت، دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے دلی میں، دونوں دلی میں پیدا ہوئے تھے، دونوں دلی کے روڑے تھے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، اور مولانا قاسم ناناتوی نے وہ، ابھی نام یاد آیا کہ
جامعہ ندوہ،
نہیں نہیں نہیں، وہ جو ہندوستان میں دین کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہ انہوں نے قائم کیا تھا۔
ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔
تو میں منور سے مذاق میں کہا کرتا تھا کہ منور، میرا اور تیرا معاملہ تو یہ ہے، لیکن جہاں تک جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا تعلق ہے، میں گواہی دے سکتا ہوں کہ ان میں کوئی کرپٹ نہیں ہے، کسی نے اپنے ذاتی گھر خزانہ بھرنے کے لیے ملک کو نہیں لوٹا، کسی نے بے ایمانی نہیں کی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کے منشور سے اتفاق
نہیں کرتے، بالکل صحیح۔
ہاں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے مولانا قاسم ناناتوی تھے۔ اور جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، میں الجزائر میں جب سفیر تھا تو اسلامی نظریاتی احیاء کا دور وہاں پر اسی وقت شروع ہوا تھا۔ اس کے لیڈر مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے دین اسلام کو جو سمجھا ہے وہ مولانا مودودی کی تصنیفات
پڑھ کے، تفسیر کو پڑھنے کے بعد۔ بہت زبردست آپ نے، اور میں، آپ یقین کیجئے گا، آپ کبھی سینٹ میں بولتے ہوئے سنیں سینیٹر مشتاق کو، میں متقد ہوں،
بہت کھری بات کہتے ہیں, بہت سچی بات کہتے ہیں, اور ان کے لہجے سے دیانتداری
ٹپکتی
ہے.
بالکل صحیح ہے.
وہ قوم کا درد جن کے سینوں میں ہوتا ہے نا, ان کے دلوں سے ایسی ہی آواز نکلتی.
صحیح. میں جو آپ سے ایک سوال بڑا ضروری کرنا چاہتی ہوں, اور میں نے ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا. آج کی یہ نیوز بھی ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں کشیدگی ہوئی ہے, فیصل وابڈا کو استعمال کیا گیا. فیصل وابڈا بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا بھی ووٹ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے, چاہے وہ محسن نقوی ہوں, چاہے سے فیصل وابڈا ہوں, یا کوئی اور دو چار لوگ ہوں, ان لوگوں کو کاکڑ صاحب ہوں, ان لوگوں کو تیسری پارٹی عسکری پارٹی کے ووٹس ملے, جس کی وجہ سے
مہرے. میں اپنی دلی کی ٹکسالی زبان میں کہتا ہوں کہ یہ چھٹ بھئیے.
چھٹ بھئیے کا مطلب میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی, مگر میں سر اس وقت جس پرابلم کا ذکر کرنے جا رہی ہوں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں اس چھ ججز کے خط کے بعد, حالانکہ شوکت صدیقی صاحب نے بھی سچ بولا تھا اس کی پاداش میں, مگر اس آدمی نے اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے 4-5 سال اس نے مقدمہ لڑا.
داد دیتا ہوں ان کی ہمت کی, ان کے صبر کی, ان کے استقامت کی.
ان کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ چھ ججز بھی خط لکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہم پہ بھی پریشر ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے جناب نواز شریف صاحب کے دور سے. اب کہا جا رہا ہے کہ اگین میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اور میں, ہم اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں, مگر یہ جو پالیٹیشین ہے نا, دے آر دا موسٹ کرپٹ پیپل. اب کیا ہوا ہے کہ آپ کے ایوان بالا نے جناب وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے, وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ججز کو انہوں نے بے لباس کر دیا. اب آپ کیا کہیں گے جب ایک ادارہ, اگر وہ غلط تھا اور اگر وہ غلطی کر رہا تھا, اگر وہ ہر چیز میں انٹروین کر رہا تھا, اگر وہ کسی حکومت کو نہیں چلنے دے رہا تھا, تو یہی پولیٹیشنز ہیں جن کی حکومت کو نہیں چلنے دے رہا تھا. اگر اب وہ ایکسپوز ادارہ ہو رہا ہے تو یہ چار بندے پٹھو کھڑا کر کے
ہز ماسٹرز وائس
سر, پھر
یہ تو اپنے آقا کی زبان بول رہے ہیں.
نو, بیکاز ناؤ دیز فور دے گاٹ سینیٹرشپ اینڈ ٹمارو دے آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم وی کین بی دی وزیر اعظم آف پاکستان.
عارفہ, وہ تم نے فارسی کا وہ محاورہ سنا ہے, کند ہم جنس با ہم پرواز,
بالکل
کبوتر با کبوتر, باز با باز,
بالکل جیسی اپنی نسل ویسے لوگوں میں بیٹھتا ہے.
تو یہ فوج کے پروردہ ہیں, اس لیے کہ
مگر سر ہیں تو وہ پولیٹیشین, بیکاز دے, اب شہباز شریف ان کی بھانجی بھی ان کو غلط قرار دے دی, اس نے کل منصور صاحب کو انٹرویو دیا, اس نے کہا ایسی کمٹمنٹ ہی نہیں کرنی چاہیے جو نہیں کر سکتی.
شہباز کا نام بھی اس میں نکلا ہے, وہ جو گندم کا اسکینڈل ہوا ہے.
ایگزیکٹلی,
مگر سے تھی $1 ارب سے زیادہ کی,
مگر سر کہیں سے چوں کی آواز بھی نہیں آئی نا, کہیں سے چوں کی آواز نہیں آئی.
چوں کی آواز,
میرا سوال اس وقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے ایوان بالا کے پولیٹیشنز, الیکٹڈ ممبرز, کیا وجہ ہے کہ اگر ججز نے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہم پہ پریشر ہے, تو وہ ان کو
اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے بی بی, اس لیے کہ یہ تو فارم 47
کی پیداوار
ہے. پیداوار ہے نا, یہ تو وہاں پر بیٹھے ہیں اپنے سرپرستوں کی سرپرستی کی وجہ سے. ان کا یہ وہاں پر بیٹھنے کے حقدار نہیں ہے, یہ دیانتداری سے منتخب ہو کے نہیں آئے ہیں, یہ تو پروردہ ہیں. وہ ان کے جو پاکستان کو اپنی جاگیر, اپنی میراث سمجھ کر اس پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں. تو یہ عمران خان کے خلاف فوج کو شکایت کیا ہے؟ فوج کے جرنیلوں کو یہی گلا ہے نا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلانا چاہتا تھا, جبکہ فوج امریکہ کی غلام ہے. ابھی تم سوال کر رہی تھیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ اس پاکستان کا مال ہے, یہ اس پاکستان میں حشر ہے, جس قرارداد کے تحت پاکستان بنا تھا, جو قرارداد 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں منظور کی گئی تھی، اسی پلیٹ فارم سے، اسی اسٹیج سے، اسی دن فلسطینی کی آزاد ریاست کے حق میں بھی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو پاکستان کے پاکستان پر قابض لوگ عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ میں نے شاید اپنے کسی سابقہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اسرائیل کی ریاست 15 مئی 1948 کو بنی ہے نا، اور امریکہ نے 11 منٹ میں اسرائیل کی آزاد ریاست کو وجود کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے اس وقت کے رہنما اور قائد، ہمارے بابائے قوم نے امریکہ کے صدر ہیری ٹرومن کو ایک خط لکھا تھا، وہ خط امریکہ کی آرکائیوز میں آج بھی یادگار ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ قائد نے کہا تھا کہ تم یہ جو ریاست بنانا چاہتے ہو یہ ناجائز ہے، اور یہ فلسطینیوں کے حق پر ڈاکہ ہے، وہ فلسطینی جو صدیوں سے وہاں آباد ہیں۔ نعرہ کیا لگایا گیا تھا اسرائیل کے قیام سے پہلے، کہ اے لینڈ وداؤٹ پیپل فار دا پیپل وداؤٹ لینڈ، یہ نعرہ تھا۔
مگر سر جھگڑا ایکچولی آپ کی یادداشت بھی بہت اچھی ہے، ایکچولی سارے حصے تقسیم ہو گئے تھے مگر فرانس اور انگلینڈ جو تھے یروشلم پہ آ کے اٹک گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے یہ علاقے میں آباد کر دیا ایک ایسی قوم کو جس کا خیال تھا کہ وی کین رول دا ایریا بیکاز آف دیم۔
عارفہ دیکھو، تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مغربی یورپ کی اقوام کو اناج تھا
مگر بنیادی جو اس علاقے کا کانفلکٹ تھا وہ تو نہ اس کو فرانس چھوڑنا چاہتا تھا نہ انگلینڈ چھوڑنا چاہتا تھا،
دونوں نے بندر بانٹ کی تھی،
بندر بانٹ کی۔
بات سنو نا، ایک طرف تو لارنس آف اریبیا کو بھیجا،
ٹھیک سر،
شریف حسین شریف کو بغاوت پر اکسانے کے لیے،
اس کے بیٹے فیصل کو بھی بعد میں انہوں نے انگلینڈ بلوا لیا تھا۔ انگلینڈ
سنو تاریخ پوری، شریف حسین سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ترکوں سے جتنے بھی علاقے آزاد ہوں گے، جتنے بھی علاقے رہا کروائے جائیں گے، وہ ہم تمہارے بیٹوں میں بانٹ دیں گے، ان کو وہاں پہ اقتدار دے دیں گے۔ دوسری طرف برطانیہ عظمیٰ اور فرانس ایک خفیہ منصوبہ آپس میں منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تاریخ میں وہ معاہدہ جو برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہوا تھا وہ کہلاتا ہے سائکس پیکو ایگریمنٹ۔ جارج پیکو فرانس کا وزیر خارجہ تھا اور سائکس برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ ترکوں سے جتنے بھی علاقے خالی کروائے جائیں گے وہ ہم آپس میں
بانٹ لیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔
تو جب دمشق فتح ہو گیا اور ترک وہاں سے نکال دیے گئے تو فیصل نے جو
اس کو شام دے دیا گیا تھا، فیصل کو شام دے دیا گیا،
شریف حسین شام دیا نہیں گیا تھا، یہی تو میں جا رہا ہوں بیوی، شریف حسین سے جو معاہدہ کیا تھا انگریزوں نے اس کے تحت فیصل نے جا کے دمشق میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، سوریا پر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس کے 3 ہفتے کے بعد فرانسیسی فوج دمشق میں داخل ہوئی اور انہوں نے فیصل کو کان سے پکڑ کے نکال دیا، کیونکہ جو سائکس پیکو ایگریمنٹ تھا اس کے تحت سوریا یا شام تو فرانس کے حصے میں آیا تھا۔ جب شریف حسین نے شور مچایا تو فیصل کو لے جا کے عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد شریف حسین نے واویلا کیا کہ یہ میرا دوسرا بیٹا بھی تو ہے، عبداللہ جس کا نام تھا، اس کو کیا ملے گا۔ تو عبداللہ کو بادشاہ بنانے کے لیے ٹرانس جارڈن نام کا ایک ریاست بنائی گئی اور عبداللہ کو اس کا بادشاہ بنا دیا گیا. ٹرانس جارڈن کیا تھا؟ سوریا کا وہ علاقہ جو
دریا کی اس طرف تھا,
جو دریائے اردن کے اس پار تھا. وہ پھر یہ ہوا کہ جب 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد عرب ممالک اور اسرائیل میں جنگ ہوئی اور عرب ممالک وہ ہار گئے جنگ, تو عبداللہ نے وہ علاقہ جو مغربی کنارے کا تھا, فلسطین کا مغربی کنارہ, اس پر بھی اپنا قبضہ کر لیا اور ٹرانس جارڈن جارڈن ہو گیا. یہ تاریخ ہے, دل گداز داستان ہے.
وہ یہ نا کہ اکتوبر 2016 میں شریف حسین,
فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا, یروشلم پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا. اور جب جنرل ایلن بی, جس کے نام پر آج تک وہ پل ہے جو اسرائیل کو اردن سے ملاتا ہے, وہ جب جارج ایلن بی جب یروشلم میں داخل ہوا ہے تو اس نے نعرہ لگایا صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے, کہا کہ صلاح الدین وی آر بیک. 1920 میں اس وقت جو عالمی تنظیم تھی لیگ آف نیشنز, اس نے برطانیہ کو فلسطین کی ریاست سونپ دی یہ کہہ کے کہ اس پر تمہارا مینڈیٹ رہے گا. اور ادھر برطانیہ زائنس تحریک سے معاہدہ کر چکا تھا جو تاریخ میں بیلفور ڈیکلریشن کہلاتا ہے. اس میں برطانیہ کی حکومت نے زائنسٹ سہونیوں کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ فلسطین میں ایک یہودی ہوم لینڈ قائم کریں گے. تو یہودی آباد کاروں کا فلسطین میں بسنا 1920 کے بعد شروع ہوا.
انٹرنیشنلی بلائے انہوں نے یہودیوں کو
مغرب سے لا کے بسائے گئے, اور فلسطینیوں کو پھر بے دخل کیا گیا آہستہ آہستہ. اور جب 15 مئی کو 1948 کو اسرائیل کی خود مختار مملکت قائم ہو گئی تو 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو جبرن ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا. یہ تاریخ ہے.
بہت شکریہ, بڑی اچھے طریقے سے آپ نے شیئر کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے لارنس آف عربیہ نے شریف مکہ اور اس کے بیٹوں کو استعمال کیا تھا اور پھر
ان کو
سبز باغ دکھائے تھے. اس کے بعد وہ جگہ بھی لے لی, کیونکہ یہ جو فیصل تھا ان کا بیٹا, اس کو تو پھر نکال لیا تھا. پھر عبداللہ جو تھا اس نے باقاعدہ فائٹ بھی کیا تھا اپنے بھائی میں, بعد میں انہوں نے دوبارہ اس کو اپوائنٹ کیا تھا.
فیصل کو تو عراق کا بادشاہ بنا دیا,
مگر پھر درمیان میں لے آئے تھے. آج بی بی سی نے اس کو بڑا اچھا کور کیا, میں پورا اس کو دیکھ رہی تھی. درمیان میں اس کو لے آئے تھے. اینی ویز, بٹ پھر اس کے بعد سعودز آ گئے اور تب شریف مکہ چیخے بھی کہ بھئی تمہارا تو میرے ساتھ کمٹمنٹ ہی کچھ اور تھی. الٹیمیٹلی سعودز آ گئے.
تو عرب جزیر نمائے عرب کے قبیلوں کو مہروں کے, شطرنج کی بساط کے مہروں کے طور پہ استعمال کر رہا تھا. آل سعود کے جو سب سے بڑے مخالف تھے وہ آل راشد تھے. تو برطانیہ کی پالیسی یہ تھی کہ کبھی وہ اپنا وزن آل راشد کے پلڑے میں ڈال دیتے تھے اور کبھی آل سعود کے پلڑے میں دیتے تھے. میں جب لاہور میں سول سروس اکیڈمی میں زیر تربیت تھا تو ہماری وہاں کی لائبریری میں وہ مخطوطات تھے جو انگریز ریزیڈنٹس نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے. انگریز جو ہندوستان میں ہر ڈپٹی کمشنر کے لیے یہ لازمی تھا, اس پر فرض تھا کہ وہ جس علاقے میں رہے اس کے متعلق تمام معلومات ایک صحیفے میں درج کرے. تو اس وقت کے جو جزیرہ نما عرب میں رہنے والے برطانوی حکام تھے ان کے مخطوطات میں نے پڑھے تھے. اور ایک خط میں اس ایک برطانوی حاکم نے یہ لکھا تھا کہ آئی سمنڈ بینڈٹ عبدالعزیز بینڈٹ کا لفظ استعمال کیا تھا. آئی سمنڈ بینڈٹ عبدالعزیز ٹو مائی کیمپ اینڈ گیو ہم سو مینی تھاؤزینڈ آف روپیز. اس زمانے میں پورے جزیرہ نما عرب میں ہندوستان کا سکہ چلتا تھا.
اچھا
تو بی بی یہ تاریخ ہے.
میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ تاریخ کی ایک نشست لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے لوگوں کو تاریخ کے بارے میں اس دیکھیے جی, پوری عرب قومیں اکٹھی ہو گئی تھیں آٹومنز کو توڑنے کے لیے. ٹرکش تھے نا وہ لوگ, یعنی مسلمان مارنے والے بھی مسلمان, مرنے والے بھی مسلمان تھے. تو عرب اکٹھے ہوتے ہیں اگینسٹ آٹومنز اور سودا کرتے ہیں گوروں کے ساتھ مل کے. کیا
آج خوفناک, آج بھی سودا ہو رہا,
کیا خوفناک
آج بھی سودا ہو رہا ہے ابھی بھی. یہ جو تم حقیقت بیان کر رہی ہو کہ پاکستان میں اب یہ حال ہو گیا ہے, بابائے قوم کے بنائے ہوئے پاکستان میں جنہوں نے فلسطین کا مقدمہ لڑا تھا, تمہیں یاد ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں جو سب سے مدلل تقریر کی تھی وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہمارے اس وقت کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے کی تھی. ان کی وہ تقریر آج بھی یونائیٹڈ نیشنز میں ریکارڈ ہے, سب سے طویل تقریر, 13 گھنٹے پتہ نہیں کتنی وہ طویل تقریر تھی. تو ہمارے پاکستان کے بنانے والوں نے تو فلسطینیوں کا مقدمہ بھی لڑا تھا. آج ہم اس حالت زار کو پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانا بھی ممنوع ہے.
ویری سیڈ.
اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم بھک منگوں کی قوم ہو گئے ہیں, ہم نے اپنا ضمیر سامراج کے ہاتھوں بیچ دیا ہے. اور تمہیں معلوم ہے کہ جب سے عمران کی حکومت کا تختہ الٹوایا گیا ہے اس وقت سے پاکستانی اسلحہ یوکرین کو بیچا جا رہا ہے.
یعنی آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے, کیونکہ امریکہ نے بھی اس یوکرین سے ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے. امریکہ نے تو اب بلکہ وہ
ابھی 61 بلین ڈالر کا,
نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کرپشن بہت کی, زیلنسکی نے بہت کرپشن کی ہے. دے وانٹ ٹو ریپلیس زیلنسکی وتھ سمبڈی ایلس,
وہ بھی زائنسٹ ہے,
زائنسٹ ہے, بٹ دے وانٹ ٹو ریپلیس زیلنسکی وتھ سمبڈی. میں نے کہا کہ رحمت اللہ غوری صاحب یہ وہ لوگ ہیں, میں بعض اوقات ہم اپنی شخصی اناد, شخصی دشمنیوں پہ, شخصی پسند ناپسندیدگی کے پر, مگر یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا سرمایہ ہیں اور پڑھتے ہیں تاریخ کو, ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہرایا ضرور کرتی ہوتی ہے. میری کوشش ہوگی.
اور تاریخ کے متعلق کیا کہتے ہیں, اس کے دہرانے کے متعلق, جب تاریخ, وہ انگریزی میں ہے, when history repeats itself for the first time it's a farce, but when it repeats itself for the second time it's a tragedy.
Yes,
المیہ ہے. تو ہم
اسی المیہ میں سے گزر رہے ہیں,
اپنی تاریخ کو دوبارہ دوہرا رہے ہیں,
دوسری بار نہیں تیسری چوتھی بار ہم دوہرا رہے ہیں.
تو ہم المیہ سے دو چار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. اور بی بی وہ جو ملک ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے آج کل, اور اس نے جو بیان دیا,
اس نے بیان بڑا خطرناک, اس نے کہا کہ
بہت ہی دبنگ بیان دیا,
اس کو پریشر کیا جا رہا ہے وعدہ معاف گواہ بننے کا کہ عمران کے خلاف. مگر جی میں نے کہا, وہ بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ میں پولیٹیکل وے میں کہیں نہیں آؤں گا, میں ایم اے مین آف مائی اون ورڈز.
نہیں کھڑا کیوں نہیں ہوگا, اس کی تنظیم میں تو جرنیل ریٹائر ہونے کے بعد ملازم ہے, اس کی تنظیم میں تو کتنے ہی,
مگر سر ملازم ہیں,
ریٹائرڈ جرنیل ملازم ہیں.
اس نے وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کیا.
میں اس کو پیش کرتا کہ وہ جس ساکھ کا مالک تھا, جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا پاکستان میں, وہ اس کی بالکل برعکس نکلا, وہ تو باضمیر انسان ثابت ہوا ہے.
بات تو ٹھیک ہے, مگر کرامت بھائی آج مجھے پتا ہے آپ نے بڑا گلوریس پیریڈ آپ نے دیکھا, مگر آپ نے بھی بےمانی نہیں کی تو آپ ایمانداری کی زندگی آج بھی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے اس نے اس کی اچھائیاں اپنی جگہ پہ ہیں، مگر یہ جتنے زمیندار جائیداد والے عمرہ لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹنٹس بھی اچھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، فیورز اپنے وقت پہ انہوں نے لی ہوئی ہیں۔ یہ اس کی ایک اچھائی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں وعدہ معاف کو نہیں بنوں گا۔ اینی تھنگ ایلس، نیب کا ریمانڈ انہوں نے 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر دیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟
اور وہ جو ان کے خلاف جو ہمارے وزیر خارجہ تھے عمران کے تحت شاہ محمود قریشی، ان کے خلاف 9 نئے مقدمات بنائے گئے ہیں 9 مئی کے سانحے کے میں ان کے ملوث ہونے پر، جبکہ وہ 9 مئی کو کراچی میں تھے۔
سر
دو مقدمات بنائے گئے، ہنسی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے کہ ہم کس جگہ کس